کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ تیری مرضی میری مرضی فاطمہ شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، حسب معمول پروگرام کا آغاز بعض ایرانی اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں، تو پہلے پیش ہیں روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیاں۔ بیرونی دباؤ کے خلاف ایرانی تیل برآمدات کے نیٹ ورک کی مزاحمت، عالمی مزاحمتی محاذ کے سپوت حتمی کامیابی تک ڈٹے ہوئے ہیں، آیت اللہ جنتی، اور دشمن کو ابھی ملت ایران کی حقیقی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر حسین سلامی کا بیان۔ اور یہ ہیں روزنامہ جامع جم کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ لبنانی عوام استقامت کی حفاظت کر رہے ہیں، ٹرمپ کے ہاتھوں یوکرین کی لوٹ مار کا آغاز، اور شام کو تقسیم کا خطرہ بدستور لاحق۔ سامعین، اب پاکستانی اخبارات اور پہلے پیش ہیں روزنامہ پاکستان کی بعض اہم سرخیاں۔ ابو ظہبی کے ولی عہد وزراء اور کاروباری شخصیات کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ سپریم کورٹ، مقدمات کی جلد سماعت کے حوالے سے پالیسی تشکیل۔ بجلی مزید سستی ہونے کا امکان۔ اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس روکنے کے لیے ہوٹل بند، رہنما گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ منسوخ کر دیا گیا۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام، احتساب کمیٹی نے اسپیکر پختونخوا اسمبلی سے جواب طلب کر لیا۔ اور پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے مقرر۔ سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے آبی گزرگاہوں پر تجاوزات۔ اخبار اس عنوان کے تحت اپنے ادارے میں لکھتا ہے کہ دریاؤں کے کنارے اور آبی گزرگاہوں پر تعمیرات اور تجاوزات قائم ہونے کے باعث یہ شدید بارشوں میں سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، پھر آبادیاں اور کھیت کھلیان اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور ہر طرف تباہی پھیل جاتی ہے۔ سن 2010 کے سیلاب میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، لیکن اس کا اعادہ روکنے کے لیے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل نے دریاؤں اور آبی گزرگاہوں پر تجاوزات سے متعلق گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فیڈرل فلڈ کمیشن ایف ایف سی کو ایک ماہ میں انہیں ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں کمیشن نے دعویٰ کیا کہ اگست 2024 تک پنجاب میں دریاؤں اور آبی گزرگاہوں پر کوئی تجاوزات نہیں تھیں، لیکن وہ دعوے کی تصدیق کے لیے ڈیٹا فراہم کرنے میں ناکام رہا، جس پر کمیٹی نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے متنبع کیا کہ ایف ایف سی فوری تجاوزات ہٹوائے ورنہ یہ مجرمانہ غفلت ہوگی۔ سپارکو کی رپورٹ کے مطابق سرگودھا زون میں آبی گزرگاہوں پر 153، ملتان زون میں 676 تجاوزات ہیں، جبکہ فیصل آباد، بہاولپور، ڈی جی خان اور پوٹھو ہار زون سے ڈیٹا نہیں آیا۔ سیکرٹری آبی وسائل نے تجاوزات ختم کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کمیٹی کو بتایا کہ ڈیم سیفٹی ایکٹ کا مسودہ تیار ہے، جسے 2 ماہ میں حتمی شکل دے دیں گے۔ ہر سال سیلاب سے لوگوں کے گھر اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے انتظامات، ڈیمز نہ ہونے کے باعث سیلابی پانی تباہی مچاتے ہوئے سمندر کی نظر ہو جاتا ہے۔ عالمی ماہرین کا اندازہ ہے کہ 2025 میں ملک کو پانی کے شدید بحران کا سامنا ہوگا۔ آبی گزرگاہوں کے کنارے تجاوزات قائم کرنے اور ان کی اجازت دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ آبی وسائل کمیٹی کی ہدایات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پیشگی منصوبہ بندی کر کے سیلابی صورتحال سے بچنے کے ساتھ پانی کے بحران پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات میں پہلے پیش ہیں روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ راہل گاندھی کا رائے بریلی دورہ، عوامی مسائل کی سماعت اور حل کی کوشش۔ دہلی اسمبلی میں نجف گڑھ کا نام بدلنے کی تجویز۔ دہلی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کے اراکین کی داخلے پر پابندی۔ آتشی بی جے پی حکومت پر حملہ آور۔ کابینہ سے وقف بل کو منظوری، 10 مارچ کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ کسان کانگریس میں بڑی تبدیلی، چار ریاستوں میں نئے صدر مقرر۔ 227 سال پرانے قانون کو نافذ کرنے کی تیاری میں ٹرمپ۔ ہر غیر ملکی شہری پر امریکہ سے باہر ہونے کا خطرہ۔ اور کیا چمگادڑ بنی کانگو میں 53 لوگوں کی موت کا سبب؟ عجیب بیماری سے ماہرین صحت فکر مند۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں اسی اخبار یعنی قومی آواز میں آج شائع ہونے والے ایک مضمون پر نظر ڈالتے ہیں جسے خرم رضا نے لکھا ہے اور عنوان ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک سرمایہ دارانہ نظام کا راج رہتا ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے۔ زیادہ تر ممالک میں لوگ دائیں بازو کی حکومتوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ دائیں بازو کی حکومتوں اور ان کے حلیف سرمایہ داروں کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دنیا کا متوسط اور غریب طبقہ غربت کی نئی کھائیوں میں گرتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، عوام کو زندگی کی روز نئی سہولیات میسر ہو رہی ہیں، جس کا فائدہ بھی گھوم پھر کر سرمایہ داروں کو ہی ہو رہا ہے، کیونکہ جدید سہولیات فراہم کرنے کے نام پر غریب کی جیب پر ہی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی سرمایہ داروں کے جدید آلات کو خریدنے والا بھی چاہیے۔ ترقی اور جدت کے نام پر جس نظام کی رسی عوام کو پکڑنے میں مزہ آ رہا ہے، وہ در حقیقت ان کے گلے اور جیب کا پھندا بنتی جا رہی ہے۔ عوام اسی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں سہولت پسندی کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ ترقی اور آسانی ہر کسی کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب یہ آسانی دماغ پر چڑھ جائے اور اس سے وہ اپنے حق میں فیصلے کرنے کے بجائے اپنے خلاف فیصلے کرنے لگے تو اس کے نتائج خوفناک ہو جاتے ہیں۔ ترقی کرنا اور آگے بڑھنا انسانی فطرت بھی ہے اور ضرورت بھی، لیکن ترقی کرنے کے نام پر خود کو گروی رکھنے کے بجائے ترقی کو اپنا غلام بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو ترقی کے ثمر عوام تک پہنچا رہے ہیں وہ عوام کو اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنی مرضی کی حکومتیں چاہتے ہیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ سرمایہ دار اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنے ترقی کے آلات اور سرمایہ کا خوب استعمال کرتے ہیں۔ سرمایہ دار کوئی بھی اقدام اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے علاوہ نہیں لیتا، جس کی تازہ مثال دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ویسے تو ریپبلیکن امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ خود سرمایہ دار رہے ہیں اور سوالوں کے گھیرے میں بھی رہے ہیں، لیکن جس طرح ایکس کے مالک ایلون مسک نے ٹرمپ کی انتخابی مہم میں ہر طرح سے مدد کی اور جس کی وجہ سے ٹرمپ کی جیت کے بعد مسک کی طاقت میں بے تحاشا اضافہ ہوا، وہ قابل ذکر ہے۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ مسک کی بڑھتی طاقت کا اندازہ تو ہو ہی رہا تھا، لیکن جس طرح مسک اپنے بیٹے کو لے کر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اہم اجلاس میں پہنچے، یا جس طرح ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اپنے امریکی دورے کے دوران مسک کی اہلیہ اور بچوں کو اہمیت دیتے ہوئے نظر آئے، اس سے ان کے قد اور طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس قد کو دکھانے کا مقصد ان کو اپنے سرمایے میں اضافہ کرنا ہے، جس کو انہوں نے ظاہر بھی کر دیا کہ وہ اپنی الیکٹرک کار ہندوستان میں بیچنے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اپنی شرطوں پر ہی بیچیں گے۔ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے، کچھ ویسا ہی ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، جہاں حکومت عوام کا کم اور کارپوریٹ گھرانے یعنی سرمایہ داروں کا زیادہ خیال رکھتی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کے اس اقدام کے بدلے میں سرمایہ دار بھی حکومتوں کے حق میں کھڑے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے امیر اور امیر اور غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے، جس کا سیدھا مطلب ہے کہ غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور امیروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جو چند امیر ہیں، ان کی دولت میں بے انتہا اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ موجودہ رجحان جس میں حکومتوں پر دائیں بازو کا قبضہ بڑھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ممالک میں سرمایہ دارانہ نظام میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ رجحان ممالک کے عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ رجحان کب تک جاری رہتا ہے، کیونکہ غریبی عوام کو مشتعل کر دیتی ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر، لیکن پہلے یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 اسفند، 28 شعبان المعظم اور 27 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مستضعفین فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کونسل کے نام اپنے پیغام میں فرمایا، انقلابی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلوی حکومت کی ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو اس نے اپنی غیر قانونی حکومت کے دوران غیر قانونی طور پر جمع کی ہے، معاشرے کے غریب اور ضرورت مند افراد کے حق میں ضبط کر لے، تاکہ یہ اموال محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے صرف ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد مستضعفین فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اٹھائیس شعبان المعظم سن 630 ہجری قمری کو معروف محدث اور مورخ ابن حاجب نے وفات پائی۔ وہ سن 593 ہجری قمری میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے دور کے محدثین سے کسب فیض کرنے کے لیے مختلف شہروں اور خطوں کا سفر کیا اور بزرگ علماء سے علم حدیث حاصل کیا۔ ابن حاجب علم حدیث میں مہارت رکھنے کے سبب اپنے دور کے بزرگ علماء حدیث میں شمار ہوتے تھے۔ 27 فروری 1509 کو جنوبی امریکہ کے سب سے بڑے ملک برازیل پر پرتگال کے طویل قبضے کا آغاز ہوا، جبکہ اس سے 9 سال قبل پیٹرو ایلو ایرز کیبرل نے برازیل کو دریافت کیا تھا۔ فرانس اور ہالینڈ نے بھی کئی مرتبہ اس وسیع ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ سینکڑوں برس کے قبضے کے دوران پرتگیزیوں نے گنے کے کھیتوں میں بیگار لینے کی غرض سے 30 لاکھ سے زیادہ سیاہ فام افریقی غلاموں کو برازیل منتقل کیا۔ بردہ فروشی کے کاروبار اور مقامی سرخ فام باشندوں کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے کئی بار برازیل پر پرتگیزیوں کے خلاف تحریکیں چلیں، لیکن ان کو کچل دیا گیا، یہاں تک کہ 1822 میں برازیل کو آزادی ملی۔ تاہم آزادی کے بعد بھی کئی عشروں تک اس ملک میں پرتگیزی اثرات قائم رہے۔27 فروری 1701 کو پولینڈ اور سویڈن کے درمیان 6 سالہ جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ سویڈن کے فوجیوں کی جانب سے پولینڈ کی سرزمین پر حملے کے ساتھ شروع ہوئی۔ پولینڈ پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ پولینڈ کے بادشاہ ایگسٹن دوم نے 1698 میں سویڈن کے خلاف قائم ہونے والے اتحاد میں شرکت کی تھی۔ یہ جنگ 1706 میں سویڈن کی کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی۔27 فروری 1844 کو ڈومینیکن پر ہمسایہ ملک ہیٹی کا قبضہ ختم ہوا اور اس کو آزادی ملی۔ 1492 میں ڈومینیکن کو کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا اور ہسپانوی بادشاہت کا حصہ بنایا تھا۔ 1801 میں 3 صدیوں سے زیادہ ہسپانوی بادشاہت کا حصہ رہنے کے بعد ڈومینیکن پر ہیٹی کے عوامی انقلابی لیڈر توسین لوور تور نے قبضہ کیا، لیکن 1844 میں ڈومینیکن میں بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں ہیٹی کی فوج اس ملک کے انخلا پر مجبور ہوئی اور ڈومینیکن کو آزادی ملی۔ 1916 میں امریکہ نے ڈومینیکن پر قبضہ کر لیا، لیکن ڈومینیکن کے عوام کی مخالفت کے نتیجے میں ایک معاہدہ کیا گیا، جس کی روح سے امریکی فوج نے آہستہ آہستہ ڈومینیکن چھوڑنا شروع کیا۔ اسی دوران ٹروخیلو نے فوجی بغاوت کے ذریعے 1930 میں اقتدار پر قبضہ کیا۔ 30 برس کی آمریت کے بعد وہ عوام کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد ڈومینیکن میں امریکی مداخلت اور حکومت میں فوج کے اثرات بڑھتے گئے۔ ڈومینیکن وسطی امریکہ اور بحیرہ کرائب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 50,000 مربع کلومیٹر ہے۔27 فروری 1942 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے جنگی طیاروں نے اتحادیوں کی بحری فوج پر زبردست حملوں کا آغاز کیا۔ جاپان کی جنگی کارروائیاں بحیرہ جاوا میں انجام پائیں۔ بحیرہ جاوا میں بڑی تعداد میں امریکی، آسٹریلوی اور برطانوی بحری بیڑے تعینات تھے۔ اس جنگ میں بڑی تعداد میں اتحادیوں کے بحری بیڑے تباہ ہو گئے اور یہ جنگ جاپان کی جیت پر ختم ہوئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، بلا شبہ اسلامی معماری کی تاریخ میں ایک قابل توجہ مسئلہ مسجدوں کا جائزہ اور ان کا طرز فن تعمیر ہے۔ مسجدوں کی دلاویز خوبصورتی اور دلکش معماری اپنے زمانے کی حقیقی نمائندگی کرتی ہیں۔ مسجدیں ایرانی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے جو اینٹوں اور رنگوں کے ملاپ کا ایک سحر انگیز مظہر اور میناکاری کا ایسا ہنر ہے جسے دیکھ کر روح کو تسکین سی آ جائے۔ گنبدوں پر پچکاری اور رنگوں کی ایسی خوبصورتی جو صدیوں تک زندہ و جاوید رہے۔ مسجدوں کی معماری ایک طرح سے معاشروں کی مذہبی ثقافت سے متاثر ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران ہم نے اس پروگرام میں ایرانی مسجدوں کے اندر داخل ہونے کے راستوں، صحنوں اور شبستانوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اس پروگرام میں ہم مسجدوں کے فن تعمیر کے اہم ترین حصے یعنی محراب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کی ڈیزائننگ اور ساخت سے متعلق گفتگو کریں گے۔
سامعین، محراب مسلم معماروں کے جملہ ابتدائی جدت عمل میں سے ایک ہے کہ جس کی اصل اور آغاز کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقات انجام پائی ہیں۔ پہلی محراب شہر مدینہ میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 24 ہجری قمری مطابق 644 عیسوی کو اور دوسری محراب 53 ہجری قمری مطابق 672 عیسوی کو تعمیر کی گئی۔ تاہم محراب کی موجودہ شکل سن 90 ہجری قمری مطابق 708 عیسوی میں اسلامی معماری میں شامل ہوئی اور اس کے بعد سے قبلے کے تعین کے لیے اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ جماعت کی نمازوں کے لیے امام جماعت اس میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے۔ محراب ڈھانچے کے اعتبار سے مجموعی طور پر تقریباً پوری اسلامی تاریخ میں یکساں رہی ہے اور صرف اس کی ڈیزائننگ مختلف ادوار میں تبدیل ہوتی رہی ہے۔ محراب کی مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے تزئین کی جاتی رہی ہے۔ گجبری کے مخصوص طریقے سے برجستہ اور نمایاں نقش و نگار، لعابدار سفال سے استفادہ، ٹائل ورک اور اینٹوں یا سنگ مرمر کے ذریعے پس منظر ایجاد کرنا محراب کی تزئین کے مختلف طور طریقوں میں شمار ہوتے ہیں۔
ایران میں محراب نما عمارتوں کے جو نمونے ہیں ان کا تعلق ماقبل تاریخ سے ہے۔ ایران کے علاقوں میں ایسی عبادت گاہیں بھی پائی جاتی ہیں کہ جو 3 یا 4 ہزار سال پرانی ہیں، کہ جن کے محرابوں کی ڈیزائننگ ان دنوں کی مسجدوں میں موجود محرابوں جیسی ہے۔ قدیمی ترین محراب نما عمارتوں سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان تاریخی عمارتوں کی معماری کے آثار محراب کی شکل میں مسجدوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس بنا پر یہ امکان پایا جاتا ہے کہ محراب ایران کے مسلم معماروں کی جدت عمل ہے کہ جس نے قدیم ایران کی معماری کی ثقافت کو اسلامی عمارتوں سے جوڑ دیا ہے۔ اسلامی طرز تعمیر میں خاص تزئینات سے استفادہ کرتے ہوئے محرابوں کی سجاوٹ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان معنوی اور عرفانی مباحث و مطالب کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ محراب مسجد کی داخلی عنصر ہونے کے عنوان سے اور خاص روشوں اور رنگوں سے استفادہ کرتے ہوئے خداوند متعال کی وحدت و توحید کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ البتہ مسجدوں کی محرابوں کا دیگر عبادت گاہوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ محراب مسجدوں میں کوئی کسی الگ جگہ یا فضا کا نام نہیں کہ جو قربانی کرنے یا اعتراف وغیرہ کی جگہ سے مختص کی گئی ہو، بلکہ محراب کا واحد استعمال قبلے کا تعین رہا ہے۔ قبلے کے لیے اسے سمت قرار دینے سے مومنین کو یہ سہولت فراہم ہوتی ہے کہ وہ بآسانی قبلے کا تعین کر سکتے ہیں اور اس جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کلیساؤں کے جو محراب ہوتے ہیں وہ عیسیٰ مسیح اور ان کے حواریوں کے نقوش اور انجیل کی داستانوں سے مزین ہوتے ہیں اور اس میں مجسمہ بھی رکھا جاتا ہے، لیکن مسجدوں کی محرابوں میں کچھ نہیں رکھا جاتا ہے، حتیٰ اس میں انسانی شکل وغیرہ بھی نہیں بنائی جاتی۔ البتہ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ لغوی اعتبار سے محراب کی اصل حرب سے ہے اور اس کے معنی شیطان سے جنگ کرنے کا مقام ہے۔ محراب کسی عمارت میں دیوار کا اندر کی جانب ایک خاص شکل و انداز میں بنا ہوا ہونا ہے، پھر مختلف تعمیری و تزئینی طریقوں جیسے ارد گرد دیدہ زیب فریم بنانے سے اور اسے خوبصورت رنگوں کے ذریعے مشخص کیا جاتا ہے۔ تاکہ واضح طور پر عمارت کے دوسرے حصوں سے ممتاز نظر آئے۔
مسجد کا دل محراب ہے اور اس کی ہندسی شکل اس طرح سے ہے کہ کعبے کی جہت اور سمت کے تعین کے ساتھ نمازیوں کو کعبے کی سمت رخ کر کے کھڑے ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ محراب ہمیشہ شبستان کے داخلی راستے کے روبرو واقع ہوتی ہے اور نماز کی صفیں اسی جہت پر ترتیب دی جاتی ہیں۔ یہ مرکز ثقل یعنی محراب ایران کی مسجدوں کے اندر عالی شان ہنر و فن کا شاہکار ہیں۔ البتہ محراب کی دیواروں میں کوئی کھڑکی یا جنگلہ نہیں ہوتا، لیکن اطراف کی فضا سے بہت کافی روشنی اس تک پہنچتی ہے کہ جس سے محراب صاف دکھائی دیتی ہے۔ ایران کی مسجدوں کی خوبصورت ترین محرابوں میں محراب مسجد جامع اصفہان، محراب مسجد جامع ورامین، محراب مسجد شیخ لطف اللہ اصفہان، محراب مسجد کبیر یزد، محراب مسجد جامع اردستان، محراب مسجد نیریز فارس اور محراب مسجد میر عمادی کاشان شامل ہیں۔ لیکن ایرانی معماروں کے فنپاروں کا اعلیٰ ترین نمونہ مسجد جامع اصفہان کی الجائت و محراب ہے کہ جس کا ہم مختصراً ذکر کرنے جا رہے ہیں۔
مسجد جامع اصفہان ان مسجدوں میں سے ایک ہے کہ جو ایرانی فن تعمیر اور نقش و نگار سے تعمیر کی گئی ہے۔ ایران کی مشہور مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، البتہ مختلف تاریخی دوروں میں اس مسجد کی ابتدائی بناوٹ میں ایسے حصوں کا اضافہ کیا گیا ہے کہ جو آج کی شکل میں موجود ہے۔ اس مسجد کا قدیمی ترین حصہ 481 ہجری قمری مطابق 1088 عیسوی سے یعنی سلجوقیوں کے دور سے متعلق ہے۔ مسجد کے اصلی صحن میں چار ایوان ہیں اور اس کے مغربی حصے میں اینٹوں سے بنا ایک چھوٹا شبستان ہے کہ جسے الجائتوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرانس کے آثار قدیمہ کے ماہر اینڈرے گوڈارڈ مسجد کے اس حصے کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ الجائتو نام کے ایک حاکم نے اسے بنانے کا حکم دیا تھا اور یہ محراب مغل دور کے نقوش اور اسی طرز پر بنی ہے، لیکن مغلوں کے نقوش چندہ پائیدار نہیں رہے اور پھر بعد میں آل مظفر کے زمانے میں محراب کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اسے ایسی اسلامی اور ایرانی ڈیزائنوں سے سجایا گیا جو اسلامی اور ایرانی ہنر و فن کا ایک بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہے۔
الجائت و شبستان کے جنوبی حصے میں گچ سے بنا ہوا محراب اور مربت کاری کیا ہوا ممبر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ممبر کی تاریخ تعمیر نہیں ہے، لیکن اس میں منظم ہندسی ڈیزائنیں بہت زیادہ نمایاں اور قابل دید ہیں۔ الجائت و محراب کی تعمیر کی تاریخ 710 ہجری قمری مطابق 1310 عیسوی ہے۔ اس پر ایسے نقوش، گلبوٹے اور کتبہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گجبری کی مہارت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اس محراب کا طرز معماری اور گجبری کے جو نقوش اور ڈیزائنیں ہیں اس کے لحاظ سے یہ محراب اس دور کے باقی ماندہ دیگر محرابوں سے مختلف ہے۔ گجبری کے نقوش کے درمیان ہی اس محراب کا حکم تعمیر اور اس دور کی حکومت کے خصوصیات سے متعلق چند نکات تحریر ہیں۔ اصلی قطبے کے اطراف میں مسجدوں کے احترام کی ضرورت کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث اور معمار کا نام بھی ذکر ہے۔ فرانسیسی سیاح میڈم ڈیولافوا نے 1881 میں اس محراب کو دیکھنے کے بعد اس کی گجبری کو انتہائی اعلیٰ اور استادانہ توصیف کیا ہے اور اس ماہر سندگر پر سلام بھیجا ہے۔ یہ تاریخی اثر طول زمان میں آتش زدگی جیسے حوادث سے دوچار ہوا ہے، لیکن زیادہ تر حوادث سے اسے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا ہے، اور جو جزئی نقصان ہوا بھی تو اسے تعمیر اور ترمیم کے ذریعے ٹھیک کر دیا گیا اور اب بدستور اپنی حالت پر باقی ہے۔ اصفہان کی مسجد جامع اور اس کی تاریخی محراب شہر اصفہان کی سیاحت کا ایک پرکشش حصہ ہے اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ہر روز اس تاریخی جگہ کو دیکھنے آتی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام ایرانی فن تعمیر کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صہیونی حکومت کے پاس جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا انتباہ۔ ملک سے اسرائیل کو نکال باہر کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد لبنانی وزیر اعظم نواب سلام کا اعلان۔ اسلام آباد میں حزب اختلاف کی قومی یکجہتی کانفرنس صحافیوں سے متعلق متنازع ترمیمی ایکٹ، پیکا اور دیگر مبینہ غیر آئینی ترامیم ختم کرنے کا مطالبہ۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی ملک و قوم کی توہین کرنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جھک رہے ہیں، ہندوستانی اپوزیشن کا الزام۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت اسلامی حماس کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے پاس دوسرے مرحلے کے جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ حماس نے قیدیوں کے تبادلے کا ساتواں مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ایک بیان جاری کیا جس میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ صہیونی حکومت کے پاس دوسرے مرحلے کی جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ حماس کے بیان میں آیا ہے کہ ہم نے صہیونی دشمن پر بہانے بازیوں اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے جھوٹے جواز تراشنے کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، اور اب اس کے سامنے دوسرے مرحلے کے جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا ہے۔ تحریک حماس نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی میعاد 29 فروری یعنی ہفتے کے روز ختم ہو جائے گی۔ طے پایا تھا کہ فریقین تین مرحلے میں انجام پانے والے جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کر کے کسی نتیجے تک پہنچیں گے، مگر غاصب صہیونی فریق اس سلسلے میں ٹال مٹول کر رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت دھمکیوں اور طاقت کے بل بوتے پر فلسطینی خاندانوں کو اپنے قیدیوں کا استقبال کرنے اور ان کی رہائی کا جشن منانے سے روک رہی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے قیدیوں کے تبادلے کے ساتویں مرحلے سے قبل فلسطینی قیدیوں کے مکانات پر دھاوا بول کر انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے جشن منانے یا فلسطینی پرچم لہرانے کی کوشش کی تو ان کے مکانات پر حملے کیے جائیں گے۔ صہیونی دہشت گردوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں رہائش پذیر قیدیوں کے اہل خانہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی پر خوشی منائی تو پھر ان کے قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ بیت المقدس کے رہائشی ایک فلسطینی کنبے نے الجزیرہ ٹی وی چینل کو بتایا کہ صہیونی ٹولے نے اسے مجبور کر کے یہ عہد لیا ہے کہ وہ اپنے قیدی کی آزادی پر اس کے استقبال میں کسی طرح کا کوئی جشن نہیں منائیں گے۔ قیدیوں کی آزادی کے ساتویں مرحلے میں جمعرات کو تقریباً 650 فلسطینی قیدی آزاد ہوئے۔ ابلاغیاتی ذرائع نے جمعرات کو صہیونی جیلوں سے آزاد ہونے والے فلسطینی قیدیوں کے لیے 12 بسوں کے غزہ میں داخل ہونے کی خبر دی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت آزاد ہونے والے ان قیدیوں میں سے متعدد کی حالت ٹھیک نہیں تھی، جس کی بنا پر انہیں فوری طور پر شہر خان یونس کے یورپین ہاسپٹل میں داخل کرانا پڑا۔ اس دوران قیدیوں سے متعلق حماس کے شعبے کے سربراہ احمد القدرہ نے بتایا کہ جمعرات کو 642 قیدی صہیونی جیلوں سے آزاد ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں غزہ کے 445 باشندے بھی شامل ہیں جو غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں 46 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ حماس کے شعبے امور اسیران کے سربراہ احمد القدرہ نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کے ساتویں مرحلے میں جو 642 بے گناہ فلسطینی قیدی جیلوں سے رہا ہوئے ہیں، ان میں 151 قیدی ایسے ہیں جنہیں عمر قید اور لمبی مدت کے لیے جیل کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ برسوں سے صہیونی عقوبت خانوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔ غزہ میں خود اپنی حکومت کی بمباری میں ہلاک ہونے والے 4 صہیونی قیدیوں کے جنازوں کو حماس نے ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے۔ رات کی تاریکی کے سبب ہلاک شدہ صہیونی قیدیوں کے جنازوں کو بغیر کسی خاص تقریب اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی عدم موجودگی میں ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ العربی چینل نے اپنی رپورٹ میں صہیونی قیدیوں کے جنازوں کی منتقلی کے عمل کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کی ٹیم جنازوں کو تحویل میں لے لینے کے بعد کرم ابو سلیم گزرگاہ سے واپس مقبوضہ فلسطین کی جانب چلی گئی۔ اس سے قبل صہیونی حکومت نے قیدیوں کے تبادلے کے موقع پر اپنی طاقت اور استقامت کے مظاہرے پر سخت برہمی ظاہر کی تھی۔ صہیونی قیدیوں کی رہائی اور انہیں ریڈ کراس کی تحویل میں دینے کے حوالے سے حماس کے فاتحانہ انداز کو عالمی سطح پر صہیونی حکومت کی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ صہیونی اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کا عمل ایسے عالم میں انجام پا رہا ہے کہ حماس کے مقابلے میں ناکامی سے بوکھلائے صہیونی دہشت گرد مغربی کنارے میں اپنی جارحیت کے دوران اب تک ایسے متعدد فلسطینیوں کو دوبارہ اغوا کر چکے ہیں جنہیں حال ہی میں صہیونی عقوبت خانوں سے رہائی ملی تھی۔ لبنانی کابینہ کے لیے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد نواب سلام نے کہا ہے کہ اسرائیل کو پوری طرح سے لبنان سے باہر نکالنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام نے کہا کہ اسرائیل کو لبنان کے تمام علاقوں سے باہر نکلنے کا پابند بنانا ان کی حکومت کی پہلی ترجیح ہے اور اسرائیلی حکومت کو جنگ بندی اور قرارداد 1701 پر عمل پر مجبور کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنے اور متعلقہ قرارداد پر عمل درآمد پر مجبور کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سفارتی کاوشوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سے قبل نواب سلام کی کابینہ نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تھا۔ لبنانی کابینہ نے پارلیمنٹ کے 128 میں سے 95 ووٹ حاصل کیے جبکہ 4 اراکین پارلیمنٹ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، 12 نے مخالفت میں ووٹ ڈالے اور 17 اراکین پارلیمنٹ غیر حاضر رہے۔ لبنانی کابینہ پر یہ ووٹنگ دو دنوں تک گزرا اور وزیر اعظم کی تقریروں پر بحث کے بعد ہوئی تھی۔ نواب سلام نے بدھ کے روز اپنی تقریر میں وعدہ کیا ہے کہ وہ معاشی اصلاحات پر عمل اور آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع کریں گے۔ لبنانی کابینہ کو پارلیمنٹ سے ایسے حالات میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑا ہے کہ جب صہیونی حکومت اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کو قائم رکھنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ پاکستان کے اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی یکجہتی کانفرنس کے دوسرے روز کا اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں پیکا سمیت دیگر تمام ترامیم کو آئین سے متصادم بتاتے ہوئے انہیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی یکجہتی کانفرنس کے دوسرے روز کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، جبکہ ہم پیکا سمیت آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کانفرنس میں ملک بھر سے سول سوسائٹی کے دانشوروں، میڈیا اور صحافی برادری، سینئر وکلاء اور ان کی نمائندہ تنظیموں نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس میں ملک کے بگڑتے ہوئے حالات پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور دو روزہ بحث کے بعد ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ اعلامیے کے مطابق 10 مطالبات پر اجلاس کے شرکا نے اتفاق کیا، جن میں آئین کی بالادستی کو قائم رکھنا بھی شامل ہے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے ملک کے سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے توہین آمیز رویے کے مقابلے میں وزیر اعظم مودی پر خاموشی برتنے اور تسلیم ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ اجے کمار نے کہا ہے کہ اگرچہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ وزیر اعظم نریندر مودی کو وشو گرو یا عالمی رہنما کے طور پر فروغ دیتی ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ مسٹر مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پوری طرح سے جھک جاتے ہیں اور ان کے بیانات کا جواب دینے کی ہمت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ اجے کمار کا خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم مودی کے سامنے ہندوستان کو برا بھلا کہتے رہے، یہاں تک کہ جب ٹرمپ ہندوستان کو ٹیرف کی خلاف ورزی کرنے والا ملک بتا رہے تھے تب وزیر اعظم خاموش رہے، جبکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا بہترین دوست کہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے برخلاف ہم نے دیکھا کہ فرانسیسی صدر نے ٹرمپ کو بات چیت کے دوران ٹوک کر ان سے کہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کانگریس کے لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ایلون مسک نے F-35 جنگی طیاروں کو غیر معیاری قرار دیا ہے، مگر وزیر اعظم نے ابھی تک F-35 کے معاہدے سے انکار نہیں کیا ہے، حتیٰ یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ دفاعی ماہرین سے بات چیت کے بعد اس پر کوئی فیصلہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے اچانک انخلا پر ایک بار پھر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلا ہولناک تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے دور صدارت میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے طریقہ کار پر ایک بار پھر تنقید کی اور اسے ہولناک بتایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں مزید کہا کہ افغانستان سے انخلا ہولناک تھا اور چین نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد بگرام ایئر بیس پر قبضہ کر لیا۔ امریکی صدر نے زور دیا کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ امریکی فوجی ساز و سامان کو واپس کرے۔ دریاسنا امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے بھی زور دیا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی پراشوب واپسی کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی اور افغانستان سے انخلا کے ذمہ داروں کو جواب دینا ہوگا۔ ٹرمپ نے اس سے قبل بھی طالبان سے افغانستان میں امریکہ کے بچے کچے فوجی سامان کو واپس کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ آج پاکستانی کابینہ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے آج شام ایوان صدر میں نئے وزراء سے حلف لیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تر اراکین مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال بھی وفاقی کابینہ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں توسیع کے تحت مسلم لیگ نون کی خاتون رکن پارلیمنٹ شیزہ فاطمہ کو بھی وزارت میں شامل کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق انہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت کی حیثیت سے نئی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ سامعین، انسان اگر اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لے تو کبھی بھی صراط مستقیم سے جدا نہیں ہوگا اور گناہوں کا مرتکب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسے صراط مستقیم سے جدا کر دیتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے خود اس کی اپنی نظر میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لیا وہ اسے معصیت سے ذلیل نہیں کرتا۔ اور سامعین، زمانہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانے کا ساتھ دیا جائے۔ یہ بات اس لیے ممکن بھی ہے کہ اسلامی احکام میں ہر دور کا ساتھ دینے کی صلاحیت موجود ہے، لہذا اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی جانی چاہیے جس سے وہ اسلامی قوانین کو سمجھتے ہوئے زمانے کے ساتھ چل سکیں اور کامیابی ان کے قدم چومیں۔ اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے زمانے کے آداب زبردستی اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ کہ وہ تمہارے زمانے کے بجائے کسی اور زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ اور سامعین، انسانی تربیت میں ماحول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جب کسی گھر یا معاشرے میں برائیاں جڑ پکڑ لیں تو وہاں نیکیاں اور فضائل برائیاں اور نقصان دہ شمار ہوتی ہیں۔ حضرت علی سلسلے میں فرماتے ہیں، جب اجتماعی ماحول میں خباثت آ جائے، اخلاقی فضائل بے اہمیت اور نقصان دہ ہو جاتے ہیں اور اخلاقی برائیاں رواج پانے اور منافع بخش ہو جاتی ہیں۔ اور سامعین، دوسروں میں عیب نکالنا بذات خود ایک گناہ ہے، جس سے نہ صرف دوسرے کی عزت خاک میں مل جاتی ہے بلکہ اس سے خود عیب نکالنے والے کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر صاحب اختیار انسان کسی میں عیب دیکھتا ہے تو اسے بات بات پر ٹوکنے لگتا ہے، اور زیادہ با اختیار ہو تو سزا بھی دینے لگتا ہے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام اس طرح رہنمائی فرماتے ہیں، لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو، اور ہر غلطی پر سرزنش نہ کرو، اور نہ ہر گناہ پر سزا دو۔ سامعین، اس سے پہلے کہ آپ نعت رسول مقبول سماعت فرمائیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامنے لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب،